اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المخصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مجلس کے ابتدا میں ایک مرتبہ ہم اور آپ سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل سا ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ زکا طوغا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حقیقت زندگی کے عنوان سے آج پانچویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور آج بھی مجلس کی ابتدا خدائے بابرکت کے نام سے. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو عالمین کا خلق کرنے والا بھی ہے اور عالمین کو پالنے والا بھی ہے. وہی خدا ہے جو ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اور ہمیں پھر مصیبتوں سے نکالتا بھی وہی ہے. وہ ہمیں بیماری بھی دیتا ہے اور بیماری سے شفا بھی وہی دیتا ہے. احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہم کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا کہ آج اس عبادت کے لیے ہم محمد و آل محمد کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اس عشر اول میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ اللہ کا کلام بھی نور ہے اور اللہ کا اسم بھی نور ہے. یعنی کلام اس نے ہم سے کیا, جتنے صحیفے اللہ نے بھیجے, اللہ نے صرف چار صحیفے نہیں بھیجے, سو سے زیادہ صحیفے اللہ نے اس دنیا میں بھیجے. کیوں بھیجے؟ ہماری ہدایت کے لیے. مگر اللہ کا کرم یہ ہے, فضل یہ ہے کہ پروردگار عالم کا کلام بھی ہماری مصیبتوں کو حل کرتا ہے, ہماری پریشانیوں کو حل کرتا ہے, ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. روزانہ کے مجلس میں ایک ایک سورہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ اگر ہم انہیں نماز میں پڑھیں تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے. آج ایک سورہ آپ کے سامنے بیان کروں گی, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا اسے سو شہیدوں کے برابر اجر دیا جائے گا. ہم ایک شہید کا مرتبہ نہیں جانتے. اگر کوئی شہید ہوتا ہے, خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے, گناہ معاف اور داخل بہشت. ایک شہید.
اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سورۃ تکاثر پڑھو گے میں تمہارے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کے برابر اجر لکھ دوں گا. خدا ہم سب کو اس کا پابند کرے کہ ہم سورۃ تکاثر کی تلاوت کے پابند ہوں. اور اللہ کرے اس مجلس ادا سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو جن سوروں کے نام آپ ہر مجلس میں سن رہی ہیں ان کو یاد کرتے جائیے. میں آپ کے سامنے مختصر سورے پیش کروں, اس کی 4 آیتیں ہیں, اس کی 5 آیتیں ہیں, اس کی 6 آیتیں. اگر ہم یاد کرنا شروع کر دیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ اللہ قرآن کو خوبصورت شکل میں روز قیامت خلق کر دے گا, ایک سامنے پیش کر دے گا. اور پھر قرآن جو خوبصورت شکل میں ہوگا وہ خدا سے کلام کرتے ہوئے کہے گا, بار اللہ یہ بندہ مومن دنیا میں میری سوروں کی تلاوت کرتا تھا. قرآن کہے گا یہ میرے سوروں کی تلاوت کرتا تھا, اور جب کرتا تھا تو پھر گریہ بھی کرتا تھا, تو اسے ہدایت بھی مانگتا تھا. بار اللہ اس شخص نے مجھ کو خوش کیا, تو اس کو خوش کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کو مجسم شکل میں اللہ میدان قیامت پہ لائے گا, اور قرآن کہے گا اللہ جس طرح اس نے مجھے خوش کیا میرے سوروں کی تلاوت کر کے, آج تو اسے خوش کر دے. اور پھر امام شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا حکم ہوگا بندہ مومن کے لیے, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ, اور جب وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے گا تو اللہ دائنے ہاتھ کو اپنی رضا سے بھر دے گا اور بائیں ہاتھ کو اپنی رحمت سے بھر دے گا, اور کہے بندے مومن تو داخل بہشت ہو جا, اور بہشت میں جا کے قرآن پڑھتا جا اور تیرے درجے بلند ہوتے جائیں گے. صلوات پڑھے بابا سے. یعنی ہمیں جتنے سورے یاد ہوں گے, حفظ ہوں گے, ہم یاد کر کے سمجھ کے پڑھیں گے, اور میدان قیامت میں جب ہم ان سوروں کو پڑھتے جائیں گے تو اللہ کہے گا جتنی آیتیں تو تجھے یاد ہیں آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچتا جا. جتنی آیتیں یاد اتنے مراتب بلند ہوں گے. تو کوشش کیجئے کہ جو آپ ایام اعظم میں سن رہی ہیں جن سوروں کے ثواب, ان کو اسی دن یاد کر لیجئے. مشکل نہیں ہے, 4-5 آیتیں ہم ان کو یاد کر لیں تاکہ ہماری زندگی میں ہم پڑھیں اور ان آیتوں کے سبب ہم مصیبتوں سے بری ہوں. اچھا, قرآن کا ظاہر میدان قیامت میں ہمارے ظاہر سے مخاطب ہوگا, جیسے کہا چھٹے امام نے کہ وہ کہے گا اللہ اس کو بھی خوش کر دے, اس نے مجھے خوش کیا. مگر قرآن کا باطن, اور قرآن کا باطن کتنا ہے؟ چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کے 70 باطن خلق کیے ہیں. یعنی ہم تو ترجمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, فقط ایک رمضان میں قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ہم ایک ترجمے تک, ایک باطن تک نہیں پہنچے, اور چوتھے امام یہ کہہ رہے ہیں اس کے 70 باطن ہیں. اور جتنی دفعہ آپ قرآن پڑھیں گے, ایک ہی سورہ کو بار بار ترجمے سے تفسیر سے پڑھیں گے, یقین جانیے ہر بار نئے معنی کھل کے سامنے آئیں گے, کیونکہ قرآن کے 70 باطن ہیں. اور جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو امام ہمارے سامنے. امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام اس قرآن کریم کے باطن کو ہمارے سامنے عیاں کریں گے. لیکن آج بھی جو ایک باطن بھی اگر ہمارے سامنے ہے تو وہ کیسے ہمارے باطن سے کلام کرتا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ عثمانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا, بادشاہ سلیمان نام تھا اس کا. اچھا, وہ کربلا سے نجف کی طرف چلا, اور نجف میں مولا کائنات کے روضے کے قریب پہنچا تو گھوڑے پہ سوار تھا وہ حاکم سلیمان, گھوڑے پہ سوار تھا. گھوڑے سے اترا کہ میں ادب کر رہا ہے کہ مولا کائنات, ہم کہتے ہیں نا مولا کائنات, فقط شیعوں کے امام نہیں علی, کائنات کے امام ہیں. اور جب کائنات کے امام کے دربار میں داخل ہونا ہو تو اس نے کہا میں گھوڑے سے اتر جاؤں, مناسب نہیں ہے میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤں. اب جو گھوڑے سے اترا تو اس کا قاضی وہ تھا, یعنی آج کی زبان میں چیف جسٹس, اس کا قاضی وہ تھا جو بغض علی رکھتا تھا. اور وہ بادشاہ سے کہتا ہے یہ مناسب نہیں ہے, تم زندہ بادشاہ ہو, نعوذ باللہ علی مردہ بادشاہ ہیں, تو ایک زندہ بادشاہ مردہ بادشاہ کے لیے گھوڑے سے کیوں اترے؟ آپ کو اترنا نہیں چاہیے. بہت بحث ہوئی, آخرکار اس بغض علی رکھنے والے شخص نے کہا اس قاضی نے بادشاہ سے کہ قرآن سے استخارہ کر لیں، جو قرآن میں آئے گا وہ کیجیے گا، آپ میری بھی نہ مانیں. کہا اچھا ٹھیک ہے قرآن سے استخارہ کرو. اب جو قرآن کو کھولا تو پہلی آئی تھی فخلا نالیک ان کا بالوادی المقدس، اپنی جوتیوں کو اتارو یہ وادی مقدس ہے. اب اس نے جوتیوں کو اتارا، پا بہنا ہوا، کہا تیرے استخارے نے مجھے، پہلے تو میں پیدل تھا مگر تیرے استخارے نے مجھے پا پیادہ سے پا برہنا کر دیا، اب علی کی بارگاہ میں پا برہنا جاؤں گا. سلوات پڑھ رہا ہوں. کوئی کتنا ہی بغض علی رکھے اور کوئی کتنا ہی ذکر کرے، علی کا مقام جو ہے ہم اس مقام کو نہیں سمجھ سکتے. جتنی بھی ہم معرفت حاصل کریں زندگی بھر یہ علی مدد کہتے رہیں، مگر علی کے حقیقی مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ رسول نے کہا یا علی مجھ کو تم نے پہچانا اور خدا نے پہچانا. مجھ کو اللہ اکبر یا رسول اللہ، بابا سے بلند سلوات. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے علی مجھ کو، اپنے اطاعت کو کہنے، مجھ کو تو نے پہچانا یا خدا نے پہچانا؟ علی خدا کو یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا؟ اور علی تجھ کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا؟ یہ ٹرائنگل ہے. یہ علی کو جتنا خدا نے سمجھا اور مراتب و مناسب جتنی فضائل دیے ان کو، اور جتنا رسول نے سمجھا اتنا کسی نے سمجھا. تو بس علی وہ ہیں کہ جن کی مدح خدا عرش پہ کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اسلام، ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ. مولا کائنات کو ایک غزوے میں بھیجا. جب غزوے میں بھیج دیا علی کو، دو تین دن گزرے، اب رسول نے اپنے صحابیوں کو سامنے کہا مجھے میرا بھائی بہت یاد آ رہا ہے. بتانا ہی چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی سے کتنی محبت ہے. کہہ رہے مجھے اپنا بھائی بہت یاد آ رہا ہے، کوئی خیریت کی خبر نہیں مل رہی. کیا ہوا؟ لشکر بھیجا تھا، غزوے میں گیا ہے علی، مگر کیا ہوا؟ پھر رسول نے کہا جو مجھے سب سے پہلے علی کی خیریت کی خبر پہنچائے گا وہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا. اب جب رسول یہ کہہ دیں وہ جو مانگے گا، بتانے والا میں اس کو وہ عطا کروں گا، سب چلے، سلمان فارسی بھی چلے. کہ آج رسول نے کہا ہے جو مانگو گے میں عطا کروں گا. سلمان فارسی ایک پہاڑ پہ چڑھے کہ میں بلندی پہ چڑھ جاؤں گا تو دیکھوں گا دور تک نظر آئے گا اور علی کہاں سے آ رہے ہیں. اب جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے دیکھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کائنات ایک طرف سے تشریف لا رہے تھے. اب جب دیکھا کہ سلمان فارسی کی عمر بہت زیادہ تھی، ضعیف تھے، دیکھا کہ جب پہاڑ پہ قدم لڑکھڑا رہے اور چڑھ رہے ہیں، کہا سلمان رک جاؤ، سب سے پہلے تم نے مجھے دیکھا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم ہی جا کے پہلی گواہی کو رسول کے سامنے پیش کرو گے. اب جب مولا نے کہہ دیا، مولا قریب آئے، سلمان فارسی کے قریب آ کے کہتے ہیں سلمان کیا مانگو گے رسول سے؟ علی سامنے نہیں تھے مگر علی کو پتا ہے کہ رسول نے کہا ہے جو سب سے پہلے علی کی خیریت کی خبر مجھ تک پہنچائے گا وہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا. کہا سلمان کیا مانگو گے؟ مولا آپ کے صدقے میں مل رہا ہے، آپ بتا دیجئے کیا مانگوں. کہا رسول سے کہنا کہ جو پروردگار عالم نے آپ سے معراج پر جو باتیں کی تھی وہ آپ نے کسی کو نہیں بتائی ہیں، بس وہ باتیں مجھے بتا دیجئے. سلمان نے کہا اچھا مولا. سلمان پہاڑ سے اترے، رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور کہا علی بخیریت آپ کے پاس آنے والے، فتح پا کر آئے ہیں اور راستے میں ہیں، میں نے آپ کو خیریت کی خبر دی. رسول نے کہا جو مانگو گے میں دوں گا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول، آپ سے معراج پر اللہ نے تنہائی میں کچھ باتیں کی تھیں، وہ باتیں مجھے بتا دیجئے. جیسے ہی سلمان نے یہ کہا رسول اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، بارالہ تجھ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گا. اور سلمان سے وعدہ کیا تھا یہ جو مانگے گا عطا کروں گا. اب تو مجھے بتا میں کیا کروں. ابھی دعا مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے سلمان کو وہ ظرف دیا ہے کہ سلمان ان باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں. آپ سلمان کو تنہائی میں وہ باتیں بتا دیجئے. سلمان فارسی کہتے ہیں. اب رسول نے بتانا شروع کیا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ رسول بتا رہے ہیں اور مجھے حفظ ہوتا جا رہا ہے. جب رسول بتا چکے سلمان فارسی گھر گئے. گھر جانے کے بعد ان باتوں کو گننا شروع کیا. رسول نے کتنی باتوں کو بیان کیا. سلمان فارسی کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں تھی جب میں نے ان باتوں کو گنا تو 500 باتیں فضائل فاطمہ زہرا میں اور 500 باتیں علی مرتضیٰ کے فضائل میں تھی. یہ مقام ہے علی و فاطمہ کا کہ اللہ جب معراج پر, جب تنہائی میں, جب بلندی پر, جب عرش اعلی پر اپنے حبیب کو بلائے کہ جہاں پر جبرائیل بھی نہ جا سکے اور باتیں کی تو فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کیے, علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کیے. یہ مولا کی ہستی ہے. فخر ہے ہم کو کہ ہم چاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں. اور یہ وہ جہاں اور پروردگار عالم کا جب احسان اور فضل و کرم یہ ہو تو ہمیں آل محمد کو جاننا بھی ہے, پہچاننا بھی ہے. آل محمد پہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ سر کٹ گیا, منہ کے نیزہ پہ بلند ہو گیا, مگر حسین اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ہم فرش ازائے حسینی پر حسین کے صدقے میں سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ عنکبوت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے 25 آیتوں کا خلاصہ پیش کر چکی ہوں. آج اسے آگے بڑھیں گے. پروردگار عالم آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے فَآمَنَا لَهُ لوت, اور لوت ان پر ایمان لائے. کس پر؟ ابراہیم پر. ابراہیم اور حضرت لوت خالہ زاد بھائی تھے. اور کبھی کبھی ایسا بھی کیا خدا نے کہ ایک زمانے میں کئی نبی موجود تھے, تو حضرت لوت اور حضرت ابراہیم ایک ہی زمانے میں تھے. اور قرآن کی آیت کریف آمنا لہ لوت قالا وقال انی مہاجر الى ربی انہ هو العزیز الحکیم. ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے ان پر ایمان لانے والے بہت کم تھے. نمرود کی آگ گلزار بن گئی مگر لوگوں کے دل منقلب نہیں ہوئے. جب دل غفلت میں پڑے ہوں تو معجزہ دیکھ کر بھی نہیں پہچانتے. اور پھر نمرود نے یہ کہا کہ اگر میں اس کو حضرت ابراہیم کو یہاں رکھوں گا تو میری حکومت خطرے میں. حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں, میں آپ کو سب کچھ آپ کے جو مال و زر ہے وہ دے رہا ہوں. تو کہا ابراہیم نے کہ وَإِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں, یعنی اپنے خدا کے حکم سے شہر بابل سے ملک شام کی طرف جا رہے تھے. اچھا پھر کہا پروردگار عالم نے اگلی آیت میں جو 27 نمبر کی آیت ہے, کیا کہا اللہ نے وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, کہ ہم نے ان کو اسحاق دیے, یعقوب دیے, وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے ان کو ان کی ذریت میں نبوت رکھی, ان کو حکمت کتاب دی. اب اللہ اس آیت میں حضرت ابراہیم کو دی گئی 4 نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو دنیا میں بھی بہترین اجر دوں گا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. تو وہ 4 نعمتیں کیا ہیں جو اللہ حضرت ابراہیم کو دے چکا ہے اور اعلان کر رہا ہے قرآن میں. پہلی نعمت کہا میں ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں ان کو اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے اور یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے, اسحاق کے بیٹے اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف, یعنی نبوت چل رہی ہے نسل در نسل. ابراہیم, ان کے بیٹے اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, ان کے بیٹے یوسف. تو کہا نبوت دے دی پہلی چیز. پھر کہا خدا نے دوسری نعمت کیا دی, کہا ہم نے ان کو نبوت دی. تیسری نعمت کیا دی؟ کہا ہم نے ان کو کتاب دی، صحیفہ دیا. اور پھر پروردگار علم کہتے ہیں ہم نے ان کو دنیا کی بہترین اجر دی. کیا دیا اجر؟ اللہ نے جو کہہ رہا ہے، قرآن نے اعلان کر رہا ہے، ابراہیم کو دنیا میں بہترین اجر دیا. کیا اجر دیا؟ آج حج، پورا حج حضرت ابراہیم. جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھو گے تو ابراہیم کو یاد کرو گے. ابراہیم نے اسی مقام پر کھڑے ہو کے اور یہاں پر خانہ خدا کو بنایا. پھر صحیح کرو. صحیح کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی زوجہ بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی. کبھی میں جب صحیح کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی، خدا ہم بھی عورت ہیں، مگر اگر ہم دو پہاڑوں کے درمیان ہو اور کوئی نظر نہ آ رہا ہو اور بچہ پیاس سے بھلک رہا ہو، ہم 7 مرتبہ کیا دوڑیں گے؟ ہم تو ایک یا دو مرتبہ دوڑ کے کہ اللہ تو سن نہیں رہا، تیرے نبی کا بیٹا ہے تو پانی، ہم تو اللہ سے شکوا کریں گے. مگر بی بی ہاجرہ کی زبان پر ایک لفظ شکوے کا نہیں آیا. 7 مرتبہ دوڑیں صفا اور مروہ کے درمیان، اور آخر کار جب اللہ سے شکوا نہیں کیا، اللہ کو ان کے توکل پر فضل و کرم کیا خدا نے کہ جب ایڑیاں رگڑی اسماعیل نے تو صحیح کرتے ہیں. جب صحیح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں. اور پتھر کیوں مارتے ہیں؟ کہ جب حضرت ابراہیم حضرت لے جاتے حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف، تو 3 مرتبہ آیا تھا شیطان بہکانے کو. ایک مرتبہ حضرت ہاجرہ کو، ایک مرتبہ حضرت اسماعیل کو، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو. آج ہم 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، اور یہ سوچ کے مارتے ہیں کیونکہ ابراہیم نے مارا تھا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا تھا کہ شیطان کو پہچان کو اس پر پتھر مار رہے ہیں. قیامت تک جو بھی حج کرتا رہے گا اس پر یہ واجب ہوگا شیطان کو کنکر مارے. تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے. سینکڑوں سال گزر گئے ابراہیم کو گئے ہوئے، مگر آج بھی اور قیامت تک جو بھی حج کرتا رہے گا ابراہیم کو یاد کرتا رہے گا. اور پھر خدا کہتا ہے یہ تو دنیا کا اجر ہے، یہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. صالح کن لوگوں کہتے ہیں؟ صالحین کون لوگ ہیں؟ صالح ان لوگوں کہتے ہیں جن کی کردار، جن کی گفتار اور جن کی فکر پاک ہو. بہت سے لوگ بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں، بڑے بڑے میسج کر کے وہ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں اور ہم بڑے بڑے میسج کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ایک انسان کے چند جملوں کو. میں نے اس ممبر پہ پہلے بھی کہا تھا، ایک میسج بڑا چلا تھا آج سے 2 سال پہلے، کہ جو زیارت کربلا پہ جا چکا ہے وہ کسی اور کو بھیج دے. زیارت کربلا کوئی پیسے سے نہیں، جذبے سے جاتا ہے. اور جس زمانے میں ہاتھ کاٹ کر جایا جا رہا تھا، بچے کو مار کے جایا جا رہا تھا، امام علی نقی کا زمانہ تھا، امام محمد تقی کا زمانہ تھا، اماموں نے کبھی نہیں روکا کہ اب تم مت جاؤ، ایک دفعہ چلے گی. لوگ پہلا ہاتھ کٹوا کے جا رہے ہیں زیارت پہ، پھر اگلے سال دوسرا ہاتھ کٹوا رہے ہیں. جب آزائے بدن کاٹے جا رہے ہیں تب امام نے نہیں روکا کہ نہ جاؤ رسول حسین کی زیارت کو، جاؤ کربلا. حسین کی زیارت کربلا جاؤ گے ایمان تازہ ہوگا. مگر آج ایک کسی نے میسج لکھا بڑا سا واٹس ایپ پہ اور ڈال دیا، اب ہم بڑے خوش، یہ بڑی اچھی بات ہے. بار بار مانگیے زیارت، بار بار مانگیے حج، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، میرا ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا کہ تاریخ روڈ پہ ایک ایسی ماسی ہے جو کام کرتی ہے گھروں میں برتن دھونے کا اور پیسے جمع کرتی ہے، ہر سال امام رضا کی زیارت کو جاتی ہے. تو یہ جذبہ ہے. تو صالح لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس 14 صالح لوگ موجود ہیں، چاہتے معصومین. اگر ہم چاہتے معصومین کی زندگیوں کو پڑھ لیں اور قرآن کو سمجھ لیں، ہم کسی بات پر کیوں نہیں کہیں گے یہ کیوں، ایسا کیوں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ 9 سال کی بچی پہ پڑھتا کیوں. ہم پڑھتے نہیں، ہم جانتے نہیں، تو ہم پہچانیں کیسے مولا کو. صالح کون ہوتے ہیں؟ جن کی فکر، جن کی گفتار، جن کا کردار پاک ہو، وہ صالح کہا جاتے ہیں. ہم اور آپ بھی ان صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں. کیسے شامل ہوں گے؟ کتاب حدیث و شیعہ میں رسول ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اس کتاب میں لکھا ہے. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں تین طرح کے لوگ ہیں. تین طرح کے لوگ ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلی گروہ ان لوگوں کی ہے, ان لوگوں کا گروہ ہے جو لوگ ہر وقت تسبیح و تحلیل پڑھتے رہتے ہیں, اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. وہ لوگ ملائکہ کی مانند ہیں. رسول کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ہر وقت تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں وہ لوگ ملائکہ کے مانند ہیں. پھر کہا کچھ ایک دوسرا گروہ میری امت کا وہ ہے جو ہر وقت نماز روزہ صدقے کے بارے میں فکر مند ہیں. نماز روزہ کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے مانند ہیں. اور میری امت کا تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے. یہ پوری امت کو رسول نے تین گروہوں میں تقسیم کر دیا. اب ہم دیکھیں ہم کس گروہ میں آتے ہیں, آپ دیکھیے آپ کس گروہ میں آتے ہیں. اور کہا میری امت کا تیسرا گروہ وہ ہے جو فقط کھانے پینے اور سونے میں مشغول ہے اور وہ جانوروں کی مانند ہے. اب یہ ہم فیصلہ کریں, ہمیں ملائکہ میں رہنا ہے, ہمیں انبیاء کی صف میں رہنا ہے, انبیاء جیسا بننا ہے, یا ہمیں نعوذ باللہ جانور جیسا بننا ہے. تو یہ ہے صالحین. اور اللہ کہہ رہا ہے جو حضرت ابراہیم ہے وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. ایک بات جو اس آیت میں دیکھیے, اللہ نے آیت نمبر 16 سے اور آیت نمبر 27 تک 11 آیتوں میں ابراہیم کا تذکرہ کیا. اور کیا کہا؟ کہ ابراہیم وہ ہیں جن کو ہم نے آخرت کا اجر بھی دی, دنیا کا اجر. ایک پیغام جو ہم اور آپ کو, کیونکہ قرآن ہمارے لیے قیامت تک کے ہر انسان کے لیے, ان 11 آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کبھی بھی کسی بھی چیز کو ناممکن مت سمجھنا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عجیب جملہ ہے میرے مولا کا, جس کی جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا سمجھ پائے گا. مولا علی کہتے ہیں اللہ سے متوقع نعمتوں سے زیادہ, ایک تو متوقع نعمت ہے نہیں میرا بچہ محنت کر رہا ہے فرسٹ آئے گا, نہیں میرے بچے کو جاب مل جائے گی, نہیں یہ کام فلاں کام ہو جائے گا, ہمیں توقع ہے اللہ سے کہ اللہ کر دے گا. مولا علی کہتے ہیں اللہ سے متوقع نعمتوں سے زیادہ غیر متوقع نعمتوں کی امید رکھو. علی کہہ رہے ہیں غیر متوقع, جو تمہیں توقع نہیں ہے کہ کیا ہوگا, یہ تو وینٹیلیٹر پہ انسان ہے مر جائے گا, یہ تو آئی سی یو میں چلا گیا, مانگ تو رہے ہیں مگر یقین ہے کہ بچے گا نہیں. اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. مولا علی کہتے ہیں غیر متوقع نعمتوں کی امید اللہ سے رکھو. کیوں؟ مولا نے تین مثالیں دی. کہا موسیٰ جب جنگل سے گزر رہے تھے, سردی تھی, بیوی ساتھ تھی, ایک مرتبہ پہاڑ کی بلندی پر روشنی دیکھی, کہا میں کچھ روشنی لے آؤں, آگ جل رہی ہے تاکہ حرارت ملے, پہاڑ پر گئے نبوت لے کے لوٹے. موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ نبوت مل جائے گی, غیر متوقع نعمت ہے. کہا جب ملکہ سبا کو جب جناب سلیمان نے پوچھوایا بلوایا, حدود دیکھ کر آئے تھے کہ عورت کی حکومت ہے, بلوایا, ملکہ سبا کو نہیں معلوم تھا کہ جب سلیمان کے دربار سے پلٹے گی تو با ایمان پلٹے گی. غیر متوقع نعمت ہے. کہا یہ اللہ سے متوقع نعمت سے زیادہ غیر متوقع. جو جادوگر تھے فرعون کے دربار میں آئے تھے موسیٰ کو زیر کرنے, مگر جب دربار سے نکلے اللہ پر ایمان کے ساتھ نکلے, اللہ پر ایمان بن کے مومن بن کر نکلے. مولا علی نے تینوں مثالیں دی. اللہ سے ہمیشہ غیر متوقع نعمت کی امید رکھو. اب ہم نے اس سورہ سے کس آیتوں سے کیا سیکھا؟ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ابراہیم جس قوم میں تھے اکیلے تھے, اکیلے اکیلے ہوتے ہوئے بھی وہ حق پر ثابت قدم رہے. ہمیں بھی چہد معصومین کے ماننے والے ہیں, ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی, غریب سے آدمی تھے, غریب سے, مگر اللہ نے ان کو مال و دولت بھی عطا کیا, اولاد بھی عطا کی, مال بھی عطا کیا. یعنی جتنی ناممکن چیزیں تھیں آگ میں ڈالے گئے, آگ میں ڈال کے کون بچتا ہے, مگر ایسا ایمان تھا اللہ پہ, ایسا توکل تھا کہ وہ آگ گلزار بن گئی. پھر جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 سال ہو گئی اور فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا, حیران ہو گئے, میری عمر میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, کوئی بھی اگر بے اولاد ہے, اگر اس کو کافی عرصہ گزر گیا, 12 سال, 14 سال, 16 سال, کبھی نا امید نہ ہو. رب الزلجلال کی بارگاہ میں. خدا نے یہ آیت قرآن اس لیے اتاری ہے میری بارگاہ میں کبھی نا امید مت ہونا, میری رحمت سے ہمیشہ امید رکھنا. میں اگر ابراہیم کو 99 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہوں تو میری تمہیں اولاد دینا کیا مشکل ہے. کبھی کسی سے کسی انسان سے امید مت رکھو, اللہ سے غیر متوقع امیدیں رکھو. اب اللہ نے آیت نمبر 28 میں کہا, حضرت لوط کا تذکرہ ہے جو اللہ اب آیت نمبر 35 تک, 28 نمبر کی آیت سے 35 نمبر کی آیت تک پوری آیتوں میں تذکرہ ہے حضرت لوط کی, ان کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت لوط نبی تھے اور ان کی قوم ایک گناہ کرتی. آج بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں, اہم پیغام قرآن کا. اللہ کہہ رہے سب کے دلوں تک پہنچ جائے. وہ کیا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ عنکبوت کی 28 آیت میں, انکم لا تعتون الفاحشہ ما سبقونا بما من احد من العالمین, کہ حضرت لوط کی قوم وہ گناہ کرتی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا. ایسا گناہ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اور وہ گناہ کیا تھا, ہم جنس پرستی, سیم سیکس ریلیشن, لواطت کا گناہ, مرد مرد کے ساتھ فعل حرام کرے, عورت عورت کے ساتھ. یہ وہ گناہ تھا, فحش گناہ, جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں ہوا تھا مگر لوط کی قوم نے کیا. اور کیوں کیا, یہ گناہ ہے. اور آج ہم 2019 میں جس دنیا میں بیٹھے ہیں, آج بہت سے ملکوں میں اس گناہ کو لیگل کر دیا ہے, قانونی کر دیا ہے. اور نیٹ پہ آپ کھولیے, آپ کو یہ اس گناہ میں مبتلا لوگ انٹرویو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. بھائی ہم کیا کریں, ہماری فطرت میں ہے, ہم تھوڑی چاہتے ہیں. یہ فطرت میں نہیں ہے, یہ نفسیاتی بیماری ہے. اس بیماری کا علاج ضروری. کیوں, خدا نے فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ یہ گناہ ہے, اس کی سزا موت ہے. مگر آج ہمارے بچے جو الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, وہ اماموں کی زندگی پڑھتے نہیں, وہ اماموں کی احادیث پڑھتے نہیں ہیں, وہ جو کچھ جان رہے ہیں اس کو سچ سمجھتے ہیں. اور آج ہمارے شہر پاکستان میں بھی اس گناہ میں مبتلا لوگ موجود ہیں. یہ گناہ کیوں حرام ہے, یہ لواطا, یہ گناہ ہے کیوں حرام ہے. وسائل الشیعہ کی روایت ہے, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام سے پوچھا گیا, مولا یہ لواطا کا گناہ حرام کیوں ہے. چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مرد کو مرد کے ساتھ لذت رکھنا حلال ہوتا تو پھر مرد عورتوں سے غافل ہو جائیں گے, اور جب عورتوں سے غافل ہو جائیں گے نسل انسانی ختم ہو جائے گی, انسان پیدا نہیں ہوں گے. خدا کی منشا ہے نسل انسانی ترقی کرے, نسل انسانی مٹ جائے گی, اس لیے اللہ نے اس کو حرام رکھا. اب ہم کیا کریں, ہم بچوں والے ہیں, ہمارے بچے ہیں, کچھ بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں, کچھ یہاں پہ ہیں, ہم کیا کریں. پورے مجمع سے میرا سوال ہے, خدا نے کہہ دیا قرآن میں گناہ ہے یہ, ہم کیا کریں, اپنے بچوں کو اس گناہ سے کیسے بچائیں. آپ یوٹیوب کھولیے, اس پر آپ کو اس کی ویڈیوز مل جائیں گی اس گناہ کے متعلق. ہم کیسے اپنے بچوں کو اس گناہ سے بچائیں, کیوں وہ اس گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے بچے جارج فرنانڈس فلا یہ فلا وہ جو انگریز کہتے ہیں اس پر ایمان ہوتا ہے. آج سے کئی برس پہلے کافی بہت نقصان دہ ہے, ریسرچ ہوئی نہیں کافی کچھ بہتر بھی ہے آپ کے خون کے لیے. تو سائنس تو ریسرچ میں ہے مگر اللہ کا قانون مکمل ہے, اور مکمل قانون میں کہا گناہ ہے. ہم کیا کریں, اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, جوان بچوں کو اس گناہ سے کیسے بچائیں. ایک مثال دوں, جب ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے مونٹیسری پڑھنے کے لیے, اردو پڑھے گا تو پہلے الف بے پڑھائی جائے گی, الف سے انار, بے سے بطخ, اور انگلش پڑھ رہا ہے تو اس کو الفابیٹس پڑھائے جائیں گے, اے فار ایپل, بی فار بیٹ. تو دنیا کے علم کی ابتدا ہوتی ہے الفابیٹ سے, حروف تہجی سے. پہلے حرف پڑھو گے, پھر لفظ بناؤ گے, پھر جملے بناؤ گے, پھر آگے بڑھتے جاؤ گے. دنیا کے علم کی ابتدا ہے الفابیٹ سے, اور دین کے علم کی ابتدا ہے توزل مسائل کھولیے. توزل مسائل میں پہلے جو مسائل ہیں وہ ہیں وضو اور غسل کے. توزل مسائل کیا ہے, دین کا پہلا قاعدہ ہے. آپ بالغ ہو گئے, آپ کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے, آپ کے پاس توزل مسائل ہونی چاہیے. پہلا چیپٹر ہے وضو کا غسل کا. وضو کیا ہے, 5 منٹ میں آپ وضو کرتے ہیں پانی سے. اللہ یہ کہتا ہے جو وضو کر لے گا اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا. پانچ منٹ میں ہو رہی بات, پانچ منٹ میں آپ وضو کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. یہ بھی کہا اگر وضو کرتے کے دوران, وضو کرتے ہوئے اگر تم سورہ قدر پڑھو گے تو ایسے پاک ہو جاؤ گے وضو کے بعد جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو. گناہوں کی بخشش ہے. تو دین کا پہلا چیپٹر ہمیں طہارت سکھا رہا ہے, پاکیزگی سکھا رہا ہے کہ اگر تم اس طرح رہو گے تو پاک و پاکیزہ رہو گے. اور جو دین ہے اس میں ہر چیز کی لاجک ہے, وجہ ہے. جب ہم نے کیا کیا, اپنے بچوں کی بہترین اسکولنگ کا انتظام کیا, بہترین اسکول ہو, کیمبرج سسٹم ہو, ہمارے بچے پڑھ لیں, دنیا سے مقابلہ کریں. کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. مولا کہتے ہیں اپنے بچوں کو اگلے زمانے کے لیے, ان کے زمانے کے لیے تیار کرو. تعلیم ضروری ہے, مگر ہم دینی تعلیم بھول گئے. ہم نے سوچا یہ مسجد میں بیٹھنے والے ملا کیا پڑھائیں گے, نماز سکھائیں گے, ہم بھی پڑھتے ہیں نماز سکھا دیں گے اپنے بچے کو, روزہ سکھائیں گے ہم بھی رکھتے ہیں اپنے بچے کو سکھا دیں گے. ایک جنریشن گزر گئی, ایک ایرا گزر گیا کہ ہم نے دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دی اور اس کا خمیازہ بھگتا. آج بہت سی مائیں ہیں اپنے ان کے بچوں نے انگریزوں سے شادی کر لی, عیسائیوں سے شادی کر لی, غیر مذہب سے شادی کر لی. اب وہ مائیں روتی ہیں. اللہ ہمارے بدماری پوتی پوتا کو ایمان پہ ثابت قدم رکھے. ایمان نہ رہا تو علی جنت پہ تھوڑی لے جائیں گے, علی جنت پہ اس کو لے جائیں گے جو سالم ایمان کے ساتھ آخرت میں آئے گا. تو ہم کیا کریں, مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیے. ان مدرسوں میں یہ مت سوچیے کیا پڑھائیں گے, وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم بھی نماز پڑھتے تھے, ہم بھی, مگر ہم بہت سے مسائل ہماری نانی دادیاں نہیں جانتی تھیں جو ہم جانتے ہیں. اپنے بچوں کو اسکول کی طرح مدرسے میں بھی داخل کیجئے, اور صرف داخل مت کیجئے, اس کے بعد ان سے پوچھئے کیا سیکھا, کیا پڑھایا, تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہماری نسلیں. دیکھیے دین کا ان کیا سکھاتا ہے, معصوم کی روایت ہے, اگر کوئی مرد فیش منظر عورت کے متعلق دیکھ رہا ہے یوٹیوب پہ, اپنے ٹی وی پہ, اپنے لیپ ٹاپ پہ, یا کوئی عورت کوئی فحش منظر مرد سے متعلق دیکھ رہی ہے, تو وہ ایسا گناہ ہے جیسے علی کے سر پہ تلوار سے 70 زخم لگائے ہو. یہ دین سکھاتا ہے. جب دین سیکھیں گے تو پتہ چلے گا, اگر ہم نے دیکھا, فقط دیکھا, ارے کیا ہوتا ہے دیکھنے سے, ہم کر تھوڑی رہے گناہ کوئی, دیکھا اگر کسی نے تو ایسا ہے جیسے مولا علی کے سر پہ 70 زخم لگائے. علی کا چاہنے والا کیا علی کو زخم لگائے گا؟ کبھی نہ کبھی تو ایمان بولے گا, کبھی نہ کبھی تو دل میں خیال آئے گا میں علی کا چاہنے والا ہوں, علی کا تابوت اٹھاتا ہوں, علی کا ماتم کرتا ہوں, میں کیوں فحش مناظر دیکھوں؟ تو یہ دین ہے جو ہمارے بچوں کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. باہر سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. حضرت لوط اپنی قوم کو منع کرتے رہے. اچھا یہ گناہ ان کو کیوں آیا, جس گناہ میں اترا کیوں, دنیا میں سے پہلے تھا ہی نہیں گناہ. وہ بخیل تھے. سوچئے بخیل ہونا عورت کے لیے تو اچھا ہے کہ اپنے شوہر کے مال کو بچا لے, مرد کے لیے بری صفت ہے. اگر کوئی مرد بخیل ہے تو بہت بری بات ہے کہ وہ اپنے پر بھی خرچ نہیں کر رہا, دوسرے کو بھی نہیں دے رہا. تو یہ حضرت لوط کی قوم اس گناہ میں کیسے پڑی؟ ان کے علاقے میں درخت تھے بہت گھنے, پھلوں سے بھرے, لوگ آتے تھے قافلے تجارت کے لیے, مہمان ٹھہراتے تھے. اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ ہم مہمانداری کریں گے تو ہماری دولت ختم ہو جائے گی, ہمارا مال ختم ہو جائے گا. بخیل ہو گئے, دینا نہیں چاہتے تھے, مسلمانوں کی خاطر کرنا نہیں چاہتے تھے. کسی انسان کو ہم کیوں مہمان بنائے؟ شیطان آیا انسان کے روپ میں, کہا تم یہ بدفعلی کرو, یہ فعل حرام کرو, تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا. اور شیطان نے پہلی مرتبہ فعل حرام خود کیا. حضرت لوط کی قوم اس میں مبتلا ہو گئی. تو یاد رکھیے کیوں کہتے ہیں ہر حرام سے بچو, ہر واجب کو عمل دو. واجب پہ عمل کرو گے اللہ کے قریب ہوگے, اور ہر حرام سے. جب بخل کر رہے تھے اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے, اور اتنے بے باک ہو گئے تھے, ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار دینا, پتھر مارنا, گالیاں دینا. حضرت لوط سمجھا سمجھا کے تھک گئے, اتنے بے باک تھے. قرآن کے 28 نمبر کی سورہ عنکبوت کیا تھے, وہ آتنا بے عذاب اللہ ان کنتم من الصادقین. اگر حضرت لوط سے کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کو عذاب لائے, اتنے بے باک, اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے تھے. اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کو عذاب آئے, اور عذاب آیا. اللہ نے چار فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ایک اور ملک حضرت کروبیل، چار فرشتوں کو بھیجا. اب جب یہ چار فرشتے آئے، دیکھیں حضرت ابراہیم کا علاقہ اور حضرت لوط کا علاقہ قریب قریب تھا، خاندان بھائی بھی تھے، قریب تھا. تو فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے، اور جتنے خوبصورت نوجوان، حضرت ابراہیم کو فکر ہوئی کہ اگر یہ حضرت لوط کے پاس جائیں گے تو ان کی قوم ان سے فعل حرام کرے گی، یہ بہت خوبصورت جوان ہے. حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، بچڑے کو کاٹا، گوشت کو بھونا، کھانا تیار کیا اور ملائکہ کے آگے رکھا. ملائکہ نے کہا ہم انسان نہیں ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے. اور پھر ملائکہ نے اس بچڑے کو جو بھون چکا تھا اشارہ کیا، زندہ سلامت کھڑا ہو گیا. نبی کو بتا دیا ہم ملک ہیں، اور کہا کہ سب سے پہلے ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں. ولما سعت ابراہیم بالبشرا، وہ میرے نبی ابراہیم کو خوشخبری دینے آئے تھے. کیا خوشخبری؟ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اولاد سے نوازے گا. حضرت ہاجرہ کنیز تھی، حضرت ابراہیم کی زوجہ بی بی سارا کی، اور جب کنیز سے اولاد ہوئی حضرت اسماعیل نبی ہیں، مگر حضرت سارا بانج تھی. جب ملائکہ نے کہا کہ اللہ آپ سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اولاد دے گا، تو جناب سارا کہتی ہیں بہت خوبصورت تھی، اللہ نے حسن و جمال بہترین دیا تھا سارا کو. سارا کہتی ہیں میں بانج ہوں، میرا شوہر 99 سال کا ہے، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ کہا اللہ کی قدرت پہ شک نہیں کرو، اور قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دیا اگر بے اولاد بھی ہو تو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید مت ہونا. کہا ابراہیم سے تمہیں خدا دے گا، اسحاق دے گا، اسحاق کا بیٹا یعقوب دیں گے، یعقوب کے بیٹے یوسف کو دیں گے، نبوت تمہاری نسل میں. یہ کہہ کے حضرت لوط کے پاس پہنچے اور حضرت لوط کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت لوط پریشان ہے، اب میری قوم آئی. حضرت لوط کی زوجہ نبی کی بیوی تھی مگر گناہ میں ملوث تھی اور نبی کو دکھ دیتی تھی. حضرت لوط کی زوجہ نے شہر والوں کو چھت پہ جا کے آگ جلا دی اور شہر والوں کو بتا دیا کہ میرے گھر میں نوجوان مرد ہے. ملک تھے مگر انسان کے روپ میں دیکھا خوبصورت جوان ہے. وہ سارے لوگ آ گئے اور حضرت لوط کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے، کھولو ہمیں اندر آنا ہے. حضرت لوط گھبرا گئے. فرشتوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ملک ہیں، آپ کو اس ظلم سے بچا لیں گے. حضرت لوط نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، بار الہ اس قوم مفسد سے، یہ جو فساد کرنے والی قوم ہے اس سے مجھے نجات دے، میری مدد فرما. ملائکہ کہتے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ ان پر عذاب نازل ہوگا، آپ بچ جائیں گے، آپ ان کے درمیان سے نکل جائیں گے، مگر آپ کی زوجہ اس عذاب میں گرفتار ہوگی کیونکہ وہ خیانت کار ہے. تو اب یاد رکھیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ عمل. اگر عمل نہیں ہوگا تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت نوح کی، حضرت لوط کی بیویاں جو حق پہ نہیں تھیں وہ لائق جہنم ہوئی، عذاب میں مبتلا ہوئی. اور اللہ نے قانون دے دیا ہمیں، صرف عمل ہے اور آل محمد کی محبت ہے جو تمہیں بخشوا سکتی ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر ان ملک نے، چاروں فرشتوں نے دعا پڑھی، اور جو حضرت لوط کے قوم کے لوگ تھے وہ اندھے ہو گئے. مختلف روایتیں، کچھ روایتوں میں کہ حضرت لوط کی قوم میں 7 لاکھ لوگ تھے، کچھ روایتوں میں کہ 70 لاکھ لوگ تھے. 70 لاکھ تک یہ قوم تھی، اندھے ہو گئے، اور حضرت لوط ایک نور کا حالہ بن گیا، اس جگہ سے نکل گئے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا. حضرت لوط، ان کی بیٹیاں اس علاقے سے نکل گئے، اور وہ زوجہ اور وہ لوگ، ان پر عذاب آئے. عذاب کیسے آیا؟ حضرت جبرائیل نے اس زمین کو جس پر وہ لوگ آباد تھے، زمین کی 7 تہوں سے اکھاڑا، 7 تہوں سے اس زمین کو اکھاڑا، اور اتنی اوپر لے گئے کہ آسمان والوں کو ان کی آبادی کے لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا، کہ زمین کو بلند کر دیا، مکانات بلند، جانور، انسان، سب کچھ. جو گناہگار تھے وہ حیران ہیں، رو رہے ہیں، قریب کر دیا، اور پھر جا کے جبرائیل نے اس کو پلٹا دیا. اتنی بلندی سے جب گرے، فرشتوں نے پتھر مارے اور وہ قوم نیست و نابود ہو گئی. یہ گناہگار قوم نیست و نابود ہو گئی. اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جو میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا سرکش ہو جائے گا، میں اس پر عذاب نازل کرتا ہوں. اسی لیے امام زمانہ کیا شرط فرماتے ہیں، اگر میرے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہو تو چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم امام زمانہ کے چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اگر امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تین باتوں پر عمل کرو. پہلی بات، ظہور کا انتظار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو. دوسری چیز، کریمانہ اخلاق اپناؤ. کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا بچوں کو جو بے دھڑک ہم ڈانٹ دیتے ہیں نا، ماسیوں کو بے دھڑک ہم ڈانٹ دیتے ہیں، فلاں پہ غصہ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ ڈالا. یاد رکھیے، جو امام کا صحابی ہوگا، جو امام کا منتظر ہوگا، اس کی کردار، اس کی گفتار، اس کی فکر پاک ہوگی. یہ اللہ ہمیں روزے پہلی محرم سے جو کربلا والوں کا ذکر سنواتا ہے، اسی لیے اگر اب تک پاک نہیں ہو سکے تو اب ہو جاؤ، کربلا والوں کو سن کے ہو جاؤ. مرنا ہے، خدا کو حساب دینا ہے، تو کہا پہلی چیز ظہور کا انتظار کرو، دوسری چیز کریمانہ اخلاق کو اپناؤ، تیسری چیز تقوی اختیار کرو. تقوی، گناہ سے بچو، حرام سے بچو، واجبات پر عمل کرو. کیسے عمل کرو؟ ایک شخص تھا، اس کا کام یہ تھا، اور اس روایت کو شیخ باقر نے بیان کیا ہے. ایک شخص تھا جو حمام میں، ایران میں جب لوگ نہانے آتے تھے، پہلے حمام گھر سے باہر ہوا کرتے تھے، جب آتے تھے تو لوگ جب نہانے کے لیے تو ان کے جسموں سے میل نکالتا تھا، میل صاف کرتا تھا، وہ شخص تھا. اور اس کا طریقہ تھا کہ وہ مسجد سہلا میں، مسجد سہلا میں امام زمان آتے ہیں اور شب بدھ لوگ وہاں پر اعمال کرنے جاتے ہیں، تو اس شخص کا جو حمام میں لوگوں کا میل صاف کرتا تھا، اس شخص کا طریقہ تھا کہ وہ ہر شب بدھ مسجد سہلا میں جاتا تھا، متواتر ہر بدھ. کچھ عرصے بعد سے جانا چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جاتے اب تم، امام زبان کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو، ملنا چاہتے ہو، زیارت چاہتے ہو، مسجد سہلا کیوں نہیں جاتے؟ اس شخص نے کہا، اور پہچانیے واجبات کی کتنی اہمیت ہے، اس شخص نے کہا میں 40 شب بدھ مسجد سہلا میں جا رہا تھا، 40 شب بدھ تھی، جا نہیں سکا. اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، اور اس بوڑھے باپ کو وہ جب باتھ روم میں جاتا تھا باپ، تو پانی ساتھ، بیٹا پانی ساتھ لے کے جاتا تھا. جب تک باپ باتھ روم میں رہتا تھا تو باتھ روم کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا تھا کہ میرا باپ باہر آئے گا تو ہاتھ پکڑ کے جا کے باپ کو بستر میں بٹھاؤں گا. یہ اس کا طریقہ تھا. اب ہوا یہ کہ 40 شب بدھ آئی، اس دن وہ جا نہیں سکا، رات کافی گزر گئی، آدھی رات ہو گئی، وقت ملا چلا. جب آدھی رات کو مسجد سہلا کی طرف چل رہا تھا، دیکھا دور سے گھوڑے پہ سوار ایک شخص آ رہا ہے. آپ کی سلوات بتا رہی کہ آپ سمجھ گئیں وہ امام زمانہ تھے. امام زمانہ گھوڑے پہ سوار آ رہے تھے، قریب آئے. اچھا وہ شخص نہیں پہچانا کون ہے، پتہ نہیں لوٹنے نہ آیا ہو، پتہ نہیں چور نہ ہو، قریب آئے اور اسے آ کے تین مرتبہ ایک جملہ کہا، اوسی کا بالعود، اوسی کا بالعود. عود عربی زبان میں بوڑھے شخص کو کہتے ہیں. اوسی کا بالعود، اپنے بوڑھے باپ کا خیال رکھو. اور یہ کہہ کے وہ غائب ہو گئے. اب جو غائب ہوئے تو وہ شخص سننے لگا، میرے امام زمان تھے اور مجھے تنبیہ کرنے آئے تھے، تمہارے مسجد سہلا میں آنے سے بہتر یہ ہے اپنے ضعیف اور بوڑھے باپ کی خدمت کرو. کیونکہ اس کا کوئی اور نہیں تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ اس طرح رات کو اٹھ کے باتھ روم تنہا کیسے جائے گا؟ کیوں کہا امام نے؟ واجبات کی اہمیت ہے، اپنے واجب کو ادا کرو. اور اگر تم نے یہ کیا تو میرے انصار میں شمار ہوگے، میرے ظہور سے پہلے بھی میرے انصار میں شامل ہوگے. اللہ کرے ہم اور آپ سب امام زمانہ کی محبت میں واجبات پر عمل کرنے لگے اور حرام سے بچنے لگے. خاندان اہل بیت نے ایسی مثالیں دی ہیں، اس گھر کے جوان تو کجا، بچے بھی ایسے ہیں کہ ہم ان سے ایمان کا سبق لیں. آج 5 محرم ہے اور آج پرسہ پیش کریں گے حضرت حجت کی بارگاہ میں، جناب سیدہ کی بارگاہ میں، اونو محمد کا. اونو محمد جناب زینب کے پسر، اور جناب زینب کو اولاد بہت دیر میں ملی ہے. اللہ کی مصلحت ہے، جب جناب زینب کے پاس اولاد نہیں تھی اور مولا علی کے گھر، مولا حسین کے گھر میں حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی، تو امام حسین نے حضرت علی اکبر کو جناب زینب کی آغوش میں دے دیا تھا، یہ تمہارا بیٹا ہے. اور جناب زینب نے علی اکبر کو اس طرح پالا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی. پھر اللہ نے جناب زینب کو دو فرزند دیے، اون و محمد. اور ایسے بیٹے ہیں کہ جن پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے. جب مولا مدینے سے چلے تھے تو اون و محمد ساتھ نہیں تھے. اون و محمد آئے تھے، مولا ہم بھی ساتھ چلیں گے، مگر مولا نے ایک جملہ کہا، تمہارے بابا عبداللہ ابن جعفر تیار ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اپنے بابا کی خدمت کرو، میرے ساتھ مت جاؤ. مولا مدینے میں ان کو منع کر چکے تھے، مولا مکے پہنچے اور جب ساری دنیا حج کر رہی تھی، امام حسین کو پتا چلا کہ یزید نے کچھ قاتل ہیں میرے جن کو حاجیوں کے لباس میں بھیج دیا ہے. رسول امام حسین کے نزدیک کعبہ محترم تھا، کعبے میں خون بہانا نہیں چاہتے تھے. امام حسین نے 8 ذلحج کو اپنا حج عمرے میں بدلا اور عمرہ کر کے مکے سے نکلے. جب مکے سے نکلے 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، تھوڑا فاصلہ ہے، طے کیا، آواز دی، عباس میرا خیمہ لگا دو. عباس نے خیمہ لگایا، کہا مولا بیبیوں کی سواریاں بھی بٹھا دوں، سب کے خیمے لگا دوں؟ کہا نہیں، صرف میرا خیمہ لگاؤ، کچھ دیر کے لیے میں قیام کرنا چاہتا ہوں. پھر کہا عباس جاؤ خیمے سے باہر دیکھو، میرا مہمان آ رہا ہے. عباس باہر آئے، دیکھا بہنوئی حضرت زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار اپنے بیٹوں اون و محمد کے ساتھ آ رہے ہیں. آئے امام حسین کی خدمت میں کھڑے ہوئے، کہا حسین تجھ سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور تجھ سے رشتے میں بھی بڑا ہوں، اگر میں اختیار رکھتا تو تجھے پیشانی سے پکڑ کے روک لیتا. عراق مت جا، عراق کے لوگ، کوفے کے لوگ وفادار نہیں ہیں، مگر میں جانتا ہوں تو امام ہے، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، امام کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، اس لیے تجھ کو نہیں روک رہا، مگر اپنی زوجہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. امام حسین نے کہا جائیے، بہن کی سواری سامنے ہے، آپ میری بہن سے مل لیجیے. عبداللہ ابن جعفر تیار گئے جناب زینب کے پاس. اب جناب زینب کو خبر ہوئی شوہر آیا ہے، بہن کا دل تھا بے قرار ہوا، حسین کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، نہ چھوڑ سکتی تھی. ایک بار کی سلام کیا، عبداللہ ابن جعفر تیار نے السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول اللہ پر میرا سلام ہو. اور جناب زینب کہتی ہے وعلیک السلام یا امی، اے میری چچا زاد بھائی آپ پر میرا سلام ہو. اب جناب زینب کہتی ہیں عبداللہ اگر مجھے لینے آئے ہو تو میں شریعت میں دخل اندازی نہیں کروں گی، مگر عبداللہ اتنا یاد رکھنا زینب کا لاشا جائے گا، زینب مل جائے گی، زینب کا لاشا لے جاؤ گے، بہن کو بھائی سے جدا نہ کرو. عبداللہ کہتے میں بہن کو بھائی سے جدا کرنے نہیں آیا، میں سامان صدقہ لایا ہوں. کہا سامان صدقہ کیا لایا ہو؟ کہا جب سفر پہ جاؤ تو صدقہ لے جاؤ، حسین خطرناک سفر پہ جا رہا ہے، میں حسین کے لیے صدقہ لایا ہوں، اپنے بیٹے اون کو آگے کیا، اون کو میری طرف سے حسین پہ قربان کر دینا، محمد کو آگے کیا، محمد کو اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا. اور عبداللہ ابن جعفر تیار چلے گئے. زینب نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسین کا صدقہ ہی سمجھا. راستے میں جب بہت دھوپ پڑے تو مولا حسین سے کہتی مولا دیکھیے علی اکبر کا چہرہ مرجھا گیا، مگر یہ ماں وہ ہے جو اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ رہی، یہ صدقہ ہے حسین کا. روزے عاشور آئی، شب عاشور، ہر ماں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے وارث کو تیار کر رہی ہے. زینب کبریٰ اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں، امام حسین خیموں کا گشت کر رہے ہیں. جب زینب کے خیمے کے قریب آئے تو آواز آئی، زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر تیار کے پوتے ہو، میرے بچوں کل ایسی جنگ کرنا، کل قربانی کا دن ہے، مجھے ماموں کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا، تمہیں نہ کہنا پڑے لشکر یزید کے اٹھے، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں. روزے عاشور آئی، صبح آئی، بچے بار بار جاتے ہیں، مولا حسین ماموں ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے، اور مولا سر سے پیر تک کوٹتے ہیں، حسین کے لیے قیامت ہے. جن بچوں کو اپنی گود میں پالا ہے انہیں مرنے کی اجازت دے دیں. حسین ہر بار منع کر دیتے ہیں, نہیں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. بچے ماں کے پاس پہنچے, اماں ہم بار بار جاتے ہیں مگر ماں بو اجازت نہیں دیتے. ماں نے بازو پکڑے, عزاداروں اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, اللہ کسی کو بیٹا دیتے ہیں تو ماں کے دل کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے بچے کا سہرا دیکھوں اور جب مر جاؤں تو میرا جنازہ میرے بٹی کندھے پر ہو, میرا بیٹا میرا جنازہ اٹھائے. مگر ہائے زینب کبرا, ہائے کربلا والی مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے مقتل بھیج رہی ہیں. زینب کبرا نے اون محمد کا ہاتھ تھاما, امام حسین کے خیمے میں آئی اور کہتے آگے کھڑی ہو گئی. حسین کہتے ہیں, زینب کیا بات ہے کیوں کھڑی ہو؟ کہا بھیا آپ سے اب تک جو مانگا آپ نے منع نہیں کیا, آج میں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوں, میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے, مرنے کی اجازت دے دیجیے. ایک ماں اپنے بچوں کے لیے مرنے کی اجازت مانگ رہی ہے. حسین ابن علی کہتے ہیں, زینب تم نے یہ کیا مانگ لیا؟ مگر آج قربانی کا دن ہے, جاؤ میں نے اجازت دی. زینب نے حیدر کرار کا امامہ ایک بیٹے کے سر پہ رکھا, جعفر تیار کا امامہ ایک بیٹے کے سر پہ رکھا اور کہا بیٹا ایسی جنگ کرنا کہ دو لشکر عزیز پکار اٹھے کہ تم کون ہو. اور پھر جھک کے بچوں کے کان میں کچھ کہا. کیا کہا؟ بیٹا مجھے یقین ہے تم نڈر ہو, بہادر ہو, تم نہر فرات تک پہنچ جاؤ گے. مگر بچوں نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا. تین دن کے پیاسے ہیں بچے, ہم سے ہماری اولادوں کا ایک پہر کا روزے میں پیاس برداشت نہیں ہوتی. یہ بنا کے دے دے, وہ بنا کے دے دے. ارے علی کی بیٹی زینب کبرا اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے فرات میں پانی نہ پینا, ابھی اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے. بچے گئے ماتل کی طرف, گئے بڑی جابازی سے لڑے مگر پیاسے ہیں. چاروں طرف سے اشیاء نے گھیرا, اس طرح سے گھیرا کہ بچے زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے سے گرے. آواز دی, مامو ادرکنی, حضرت عباس بڑے, امام حسین بڑے. ایک نے اون کا لاشا اٹھایا, ایک نے محمد کو اٹھایا, خیمے میں آئے. جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا سب سے آگے جناب زینب ہوتی تھی. بیٹوں کے لاشیں آئے, امام حسین نے خیمے میں رکھ دیے, زینب نظر نہیں آ رہی. فضا سے پوچھا, فضا زینب کہاں ہے؟ کہا اپنے خیمے میں سجدہ شکر کر رہی ہیں. کہا بلا کے لاؤ, زینب سے کہو بھائی نے بلایا ہے, بیٹوں کو ودا کر لے. فضا گئی جناب زینب کے پاس, بھائی نے بلایا ہے, آئیے بیٹوں کے لاشیں آئے ہیں, بیٹوں سے ودا کر لے. جناب زینب آئی, دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان زینب بیٹھ گئی. اون کی روح پرواز کر چکی تھی, محمد کے لابل بیٹھے. ماں نے اپنا ہاتھ بیٹے کے سینے پر رکھا, بیٹے کے لابل بیٹھے, کار خرید کے کہا ماں اب تو آپ راضی ہے, ہم نے پانی نہیں پیا. اماں اب تو آپ راضی ہے, ہم نے پانی نہیں پیا. اور یہ کہہ کے روح پرواز کر گئی. زینب نے سجدہ شکر ادا کیا. یہ وہ بیوی ہے جو اپنے بچوں کو نہیں روئی, نہیں روئی. کربلا سے کوفہ گئی, کوفہ سے شام گئی, رہائی ملی, سارا ہے, یہ بیوی نہیں روئی. جب مدینے پہنچ گئی زینب, آج کسی بیوی کی آنکھ آنسوؤں سے خالی نہ رہے. اور محمد کا غصہ ہے جب زینب مدینے میں اپنے گھر میں داخل ہوئی, دیکھا دو مسلح بچے, ان مسلحوں کو جانواز کو ڈال کے سینے سے لگایا. اور محمد ماں تمہارے بغیر جینا پائے گی, ارے ماں کو بھی بلا لو. اللہ عبد اللہ وال القوم الظالمین وسع علم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون. بار لہا تجھے محمد وال محمد کے مصائب کا واسطہ, اس مجلس اعضا کا واسطہ, آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ, پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بارہ ہم سب حاجت مند ہیں, اس مجلس اعضا کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. جن آنکھوں سے آنسو بہ رہے خدائے ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرما. بارہ جو قرض دار ہے اس کا قرض غیب سے ادا کر دے, جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق میں برکت دے دے, جو متمنی ہے حج و زیارات ہے حج و زیارات سے مشرف فرما, جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے, جو بے گھر ہے اس کو گھر عطا کر دے, عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, بارہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں انہیں فاطمہ زہرا کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما. ہم سب کو روحانی امراض سے نجات دے. دنیا کے مظالم بڑھ گئے ہیں, مظالم کے انتقام کے لیے, خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور جب امام ظہور فرمائیں, صدا دیں, تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت